بسم الله الرحمن الرحيم أما حياة الكواكب فمن تأثيرها ما يكون ضروريا اور رہ گئیں ان ستاروں کی شکلیں تو ان میں تاثیر پائی جاتی ہے جو کہ ضروری ہے کاختلاف الصیف والشتاء جیسے کہ سردی اور گرمی کا ہونا وطول النہار وقصرہ اور طول النہار دن کا لمبا ہونا اور دن کا چھوٹا ہونا بے اختلاف احوال الشمس کیونکہ سورج کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں اختلاف الجزر والمد بے اختلاف احوال القمر جیسے کہ سمندر میں جزر اور مد ہوتا ہے جب چاند کے حالات تبدیل ہوتے ہیں وجہ فی الحدیث اور حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اذا طلع النجم ارتفعت الآحا جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو کھجوروں میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی عادت ایسے ہے لیکن قون الفقر والغنا لیکن لوگوں کا فقیر ہونا اور انہیں پیسے کا ملنا والجبر والخضب اور خوشحالی اور اسی طرح زمینوں کا خشک ہو جانا وسائر حوادث البشر اور انسانوں کی زندگی میں جو مصائب آیا کرتے ہیں بسبب حرکات القواقب یہ ستاروں اور بلوج کی تبدیلی سے آتے ہیں فمما لم یثبت شرع یہ ایسی چیز ہے جو شریعت میں ثابت نہیں ہے وقد دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عن القول فی ذلک کہ کوئی آدمی ان چیزوں پر غور کرے فقال من اقتبس شعبۃ من النجوم اقتبس شعبۃ من السیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نجوم کی کوئی چیز حاصل کرتا ہے وہ جادو کا ایک حصہ حاصل کرتا ہے وشدد فی قولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت اختیار فرمائی اس بات پر کہ متضنا بنو قضاء کے فلاں ستارے کی وجہ سے ہم بارش دیے گئے ولا اقول میں یہ نہیں کہتا کہ نصت الشریعت علی ان اللہ تعالی میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم نجوم میں غور و خوض منع کیا ہے تتولد منها الحوادث بواسطة تغیر الهواء المقتنف بالناس ونحو ذلك اور میں تو یہ نہیں کہتا کہ شریعت نے اس بات کی صراحت کی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں تاثیرات نہیں رکھی جن تاثیرات کی وجہ سے زمین میں تبدیلی پیدا ہوتی ہو نہ یہ میں کہتا ہوں کہ ہوا جس میں لوگ رہتے ہیں اس کے تغیر کی وجہ سے لوگوں میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا وانت فقیر اور تم جانتے ہو کہ لن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الکہانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانت سے منع فرمایا ہے اور یہ جو کہانت ہے وہی الاخبار عن الجن یہ نام ہے اس چیز کا کہ جنات کوئی خبر لا کر دیں اور جو کچھ وہ کہتا ہے کاہن اس کی کوئی تصدیق کرے ثم لما سئل عن حال الكهان اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کاہن لوگ کیا کرتے ہیں تو ارشاد فرمایا گیا کہ ان الملائکہ یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں فی العنانی ان بادلوں میں فتذکر الامر الذی قضی فی السماء اور فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے جس حکم کے متعلق حتمی فیصلہ فرما دیا فتذکرک الشیاطین السمع تو شیاطین اس میں سے چرا لیتے ہیں فرشتوں کی باتوں کو فتوحی الالکوحان اور وہ باتیں لاکر ان جادوگروں کو بتاتی ہیں فیقذبون معو میں اتقذبا اور یہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ اس ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا اے ایمان والو اس طرح نہ ہو جانا جیسے کافر ہوئے وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض اور ان کے بھائیوں نے جو سفر کیا زمین میں او کانوا غزا یا وہ لوگ جہاد کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ لو کان عندنا ما ماتوا اگر ہمارے بھائی ہمارے پاس ٹھہر جاتے تو انہیں موت نہ آتی وما قتلوا اور قتل بھی نہ ہوتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ یہ فرما دیا کہ لئن یدخل احدکم الجنۃ عملہ تم میں سے کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ تم تو میرے دوست ہو اور حقیقت میں طبیب علاج کرنے والا اللہ ہے وَالْجُمْلَةِ فَنَّهِيُ يَدُورُ عَلَى مَسْتَعْلِهِمْ كَثِيرًا اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی کام میں ممانعت کر دینا اس کی بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے تھے کہ کائنات میں چیزیں ہوتی کیسے ہیں اور کام کیسے ہوتے ہیں اور اس بیان میں وہ اس بات پر آئے کہ اسباب اور تاثیرات میں اور اسباب اور مسببات میں آپس میں تعلق کیا ہے پھر اس کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ چیز بھی بیان کر دی کہ دیکھو ستارے جو طلوع ہوتے ہیں ان میں کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کا تعلق حدیث میں آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ستاروں کے حق میں بھی اور ستاروں کے خلاف بھی اور پھر شاہ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی ذہانت سے بات کو درمیان میں چھوڑ کے تین مثالیں دی ہیں اور یہ ایسے مقامات ہیں جنہیں سمجھنا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں بغیر کسی استاد کے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جب وہ تحریر کرتے ہیں لکھتے ہیں تقریر کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں اپنی سطح سے نازل کرنا نہیں ہو پاتا کہ وہ اس سطح تک اتریں جس سطح تک لوگ بات کو سمجھتے ہیں تو جب اس سطح تک نہیں اترتے تو وہ اتنی مشکل باتیں لکھ جاتے ہیں کہ آنے والے لوگ جب تک علم والے نہ ہوں یا خاص اس علم سے تعلق نہ رکھتے ہوں یا ان کی سطح کافی بلند نہ ہو گئی ہو تو وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے اس لیے کتنی ایسی باتیں ہیں جو در حقیقت صحیح ہوتی ہیں لیکن اس صحیح بات کو صحیح مقام پر رکھ کے سمجھنے کے لیے جتنا علم ہوتا ہے اتنا علم انسان کے پاس نہیں ہوتا اور کبھی کبھی وہ مراد نہیں سمجھ سکتا کہ دوسرا آدمی کیا کہتا ہے دوسرا آدمی بات کو اتنا گول مول کر کے کہتا ہے یا اتنا آسان لفظوں میں کہتا ہے لیکن اس تک بات نہیں پہنچ سکتی دوسرے کی تو دوسرے آدمی کبھی کبھی قصور نہیں ہوتا اس کی مثال ایسے ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی بار بار دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میں تھوڑا کر دے اور اللہ ان تھوڑوں میں سے مجھے بھی ایک کر دے کہ بار بار اس نے دعا مانگی کہ اللہ میں کم کر دے اور اس کم میں سے بھی اللہ ایک مجھے بھی کر دے تو جب دعا سے فارغ ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیا دعا تم کر رہے تھے ایک مسلمان کم ہو جائے اس نے کہا امیر المومنین میں نے تو یہ نہیں مانگا میں نے تو اللہ سے کہا کہ ہمیں کم کر دے اور جو کم ہو جائے ان میں سے ایک مجھے بھی کر دے تو فرمایا تم کس کی بات کر رہے ہو صاف بات کہو تو اس نے کہا اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وقلیل من عبادی الشکور میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں تو میرے ذہن میں یہ آیت آئی
تو میں نے کہا اللہ ان کم لوگوں میں سے مجھے کر دے اور اللہ سب کو کم کر دے, مطلب یہ ہے کہ سب کو شکر گزار بندہ بنا دے. اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو کچھ سمجھے اور جو کچھ اس آدمی نے کہا, اس آدمی کا کہنا اپنی جگہ پہ درست, مگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو کہنا اس سے زیادہ درست کہ آدمی ایسی بات کرے کیوں کہ دوسرا آدمی واضح طور پر اس چیز کو نہ سمجھ پائے. یہی بات جب اہل علم کے ہاں آتی ہے تو وہ بعض اوقات ایسی چیز دکھ جاتے ہیں جو بعد میں آنے والی امت کے لیے بڑی تکلیف دہ بن جاتی ہے, پھر شراح اس پہ لگ جاتے ہیں اور اس کی شرح کرتے ہیں کہ حضرت نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ نہیں کہا اور یہ نہیں کہا. خاص طور پہ اس کی مثال اگر دیکھنی ہو تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ہیں. ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں خاص طور پر فتوحات مکیہ میں کئی چیزیں ایسی لکھتے ہیں کہ جب تک آدمی اس سطح پر نہ پہنچا ہوا ہو وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا اور اس آدمی کے خیال میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی. ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ جتنے مسلمان صوفیاں کئی مرتبہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس بات کو ان کی سطح تک پہنچنے والا آدمی سمجھ سکتا ہے یا وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جسے اس علم سے کوئی مناسبت ہوتی ہے, جسے اس علم سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی وہ آدمی اس بات کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا بعض اوقات حال یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے مقام پر بیٹھ کر لکھتے ہیں اور بعد کے لوگ جو اس کی شرح کرنی ہے تشریح کرنی ہے اس انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر کیا ارشاد فرمایا. حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے آب حیات. جب اس کتاب کو مکمل کر چکے تو انہوں نے اپنے دو ساتھی حضرت محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کو دی اور کہا حضرت یہ کتاب پڑھنے میں نے لکھی ہے. انہوں نے کتاب پڑھی اور اس میں سے کچھ صفحات نکال کے الگ کر دیے اور انہوں نے کہا مولوی صاحب کتاب تو ٹھیک ہے لیکن یہ صفحات نہیں آنے چاہیے. انہوں نے کہا حضرت ان صفحات میں کیا میں نے لکھ دیا جو لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ان صفحات میں جس مسئلے پر آپ بحث کر رہے ہیں آپ نے اس پر عقلاً ایک اشکال کا اظہار فرمایا ہے, ایک اعتراض کیا ہے علمی طور پہ. اول تو جو اعتراض آپ کے دماغ میں آیا ہے لوگوں کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا اور اس کے بعد جو جواب آپ نے دیا ہے وہ اس اعتراض سے زیادہ مشکل جواب ہے, وہ تو بالکل لوگ نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے اگر یہ صفحات رہیں گے تو لوگ اول تو اعتراض نہیں سمجھ پائیں گے, جب وہ نہیں سمجھ پائیں گے تو جواب بھی سمجھ نہیں آئے گا, خام خواہ آپ پر اعتراض ہوگا. اس لیے آپ یہ بات درمیان میں سے نکال دیجیے, اسے رکھیے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دو چیزوں پر بات کرتے ہیں اور دو چیزیں ہیں الگ الگ, اور شاہ صاحب رحمت اللہ نے آخر پر جو تین مثالیں دی ہیں ان مثالوں میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں پھر ان دو باتوں پہ آتے ہیں. تو کل یہ پانچ باتیں ہو گئیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اصولاً یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کبھی کبھی سبب میں اور اس کا نتیجے میں ظاہر میں تعلق ہوتا ہے اور کبھی سبب اور نتیجہ ان دونوں کا تعلق تو ہوتا ہے لیکن بہت مخفی ہوتا ہے. تو جو اسباب اور نتائج کا صاف واضح طریقہ ہے اور اس سبب پہ یہ نتیجہ مرتب ہوگا لوگوں میں, وہ تو کہی جا سکتی ہے, لیکن جہاں پر اسباب اور نتائج میں تعلق بہت مخفی اور باریک ہو ان باتوں کو لوگوں میں نہیں چھیڑنا چاہیے. وہ کہتے ہیں لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں. اب انہوں نے اس کی مثال دی, بلکہ آپ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ ایک آدمی بیج لگاتا ہے اور اس کی وجہ سے درخت اگتا ہے, بات ختم ہو گئی, سب کی سمجھ میں آنے والی بات ہے. ایک آدمی سے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے بیج لگائے, فصل لگائی, وہ کہتا ہے میاں ہوا چلے گی تو پھر پتا چلے گا. وہ پھر اس سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میاں جب پانی لگے گا تب دیکھیں گے, یہ بادل آئیں گے تو تب دیکھیں گے. اب وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم جس فصل کے بارے میں پوچھ رہے ہو مجھ سے, بارانی زمین ہے, جب بارش ہوگی پانی برسے گا تو تب پتہ چلے گا. اب وہ موٹے دماغ کا آدمی ہے وہ کہتا ہے میں کس جہان کی بات کرتا ہوں تم کس جہان کی بات کرتے ہو سیدھی طرح بتاؤ کہ بیج ڈالے زمین میں یا نہیں ڈالے اسی طرح الفاظ کبھی کبھی بالکل درست ہوتے ہیں لیکن اس کا مفہوم جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ مفہوم غلط ہوتا ہے اس کی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اتنے مخفی اسباب ہوتے ہیں کہ ان مخفی اسباب کو سمجھ کر نتیجے پہ پہنچانا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی تو وہ جو مخفی اسباب ہیں اس کی نفی نہیں کی جا سکتی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں انہوں نے پہلی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ لا تکونوا کالذین کفروا اس طرح نہ ہو جانا جیسے کافر ہوئے وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں سفر کر رہے تھے او کانوا غزاً جب خدا کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے تھے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا کہ اگر ہمارے بھائی ہمارے پاس ٹھہر جاتے تو نہ موت آتی نہ قتل ہوتے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جا رہے اور منافقین اللہ کی راہ میں نکلنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے ان مخلص لوگوں کو روکنے کی کوشش کی اور رکے نہیں چل پڑے اللہ کی راہ میں جہاد کیا شہید ہو گئے اب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ قتل ہوتے اور نہ مارے جاتے یہ بات بالکل درست ہے عرف عام میں کبھی بڑا آدمی چھوٹے کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز نہ کرو وہ کہتا ہے تم نقصان اٹھاؤ گے اور جب نقصان ہو جاتا ہے تو چھوٹا چھوٹے سے کہتا ہے بڑا کہ میں تمہیں منع کیا تھا نا کہ یہ کام نہ کرو اب کیا ہے تو بھگتو اس بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب دیکھیے تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں اور آپ فلاں چیز سے پرہیز کر لیں تو آپ کو یہ بیماری نہیں ہوگی اب آدمی اس کو مریض جب کرتا ہے تو ڈاکٹر اسے کہہ سکتا ہے اور کہتا بھی ہے کہ میں نے آپ کو منع تو کیا تھا جب آپ نے نہیں مانی تو پھر یہ ہو نہیں تھا اب لیجئے یہ دوائی استعمال کیجئے اور پھر کہتا ہوں کہ فلاں چیز نہ کھائیں تو یہ روز مرہ کے جملے ہیں کوئی ایسی بات نہیں تو انہوں نے اگر کہہ دیا منافقوں نے کہ ہمارے بھائی اگر ہمارے پاس ٹھہرتے تو وہاں پر مارے نہ جاتے پھر کیا ہو گیا اس جملے سے کچھ بھی نہیں بظاہر ہے لیکن اللہ نے اس پہ اعتراض فرمایا اور اللہ نے کہا یہ ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات کہی جو کافر کہتے ہیں کافر کیا کہتے ہیں کہ لوکام اندنا ماں ماتو ماں پتلو اگر ہمارے بھائی ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ ان کو قتل کیا جاتا اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الفاظ کے کہنے میں حرج نہیں ہے لیکن پیچھے جو ان کی نیت ہے نا اس کو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے منع کیا تھا کہ نہ جہاد کا شوق چرایا کرے تمہیں نہ ہر وقت جہاد پہ جایا کرو اگر تم ہمارے پاس رہو گے تو امن اطمینان سے رہو گے موت تمہیں نہیں آئے گی تو جو لوگ مجاہد ہیں جہاد پہ جاتے ہیں ان کا دل توڑنے کے لیے اور انہیں خراب کرنے کے لیے اور دوسروں کی ہمت توڑنے کے لیے ایسے جملے کہتے ہیں ایسے جملوں سے چونکہ لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے ایسے جملوں سے لوگ چونکہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے ایسے جملوں کی وجہ سے اللہ کی راہ میں وہ نکلیں گے نہیں تو منع کر دیا دیکھو اس قسم کا جملہ یہ منافقوں کا جملہ ہے تمہارا جملہ نہیں ہونا چاہیے بات ایک ہی ہے لیکن کوئی کسی انداز میں کہتا ہے کوئی کسی انداز میں کہتا ہے تو جب شر کے تحت وہ صحیح بات کی جاتی ہے تو اسے بھی روکا جاتا ہے کہ ایسے نہ کرو کیونکہ یہ بات یہ حرکت منافقوں جیسی حرکت ہے دوسری مثال حضرت رحمت اللہ نے دی اور حضرت نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا حالانکہ قرآن بالکل اس کے برعکس کہتا ہے قرآن 10 جگہ کہتا ہے جزام بما کانوا یعملون یہ ان اعمال کی جزا ہے جو انسانوں نے کیے قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر آدمی قیامت کے دن اپنے عمل کو دیکھے گا اور جو اس کا نیکی کا عمل ہے اس سے وہ خوش ہوگا اور جو برائی کا عمل ہے اس کو دیکھ کر بندہ یہ کہے گا کہ کاش میرے اور اس گناہ کے نتیجے کے درمیان دور دور کیا اس کا فاصلہ ہوتا میں اور یہ قریب نہ ہوتے پھر قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں اس کے نتائج ان کو دنیا میں بھی میسر ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی میسر ہوتے ہیں. قرآن بار بار اعمال کی طرف لاتا ہے, بار بار اعمال کی طرف لاتا ہے تاکہ انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرے اور اللہ کی خوشی تک پہنچے. یہ جتنے بھی علوم ہیں, یہ جتنا کچھ بھی پڑھا پڑھایا جاتا ہے, یہ جتنی کچھ بھی دین کے لیے محنت کی جاتی ہے, سب کا ماحصل آخر پر پہنچ کر ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کی معرفت ہے, اس کی محبت ہے. اور بس حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ 29 سال کے تھے جب وہ حج کرنے کے لیے گئے. 1211 میں غالباً ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 29 سال اس میں ملا لیجئے تو 1243-44 کے دو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ کی ہیں. ایک مرتبہ جو حرمین شریفین جانے کا ارادہ کیا اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی. اور القول الجلی جو حضرت کی سوانح پہ اب مخطوطہ چھپا ہے اس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت جوانی یعنی 20 برس میں جو چلے گئے تھے تو اس میں ان پر کچھ ایسی کیفیت آئی کہ وہ حج کے لیے گئے نہیں, واپس چلے گئے دلی. غالباً چھٹا پہنچ گئے ہوں گے یا کسی ساحل پہ پہنچ گئے ہوں گے سندھ کے, لیکن کراچی مراجع تو وہاں سے مراجع دلی کو ہو گئے. اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اشارہ تھا کہ ابھی وقت یہاں آنے کا نہیں آیا. القول الجلی سے یہ معلوم ہوتا ہے, لیکن وہ کتاب ابھی تک چھپی نہیں, مخطوطے کی صورت میں کاکوری میں تھی اور وہاں سے پھر اسے لے کر اسی حالت میں اسے چھاپ دیا گیا ہے. بہت تفصیلی سوانح ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی, 1000 کے قریب صفحات ہیں. پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گئے جب ان کی عمر 30 برس کے قریب تھی. 29 برس انہوں نے پہلا حج کیا جاتے ہی, پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ حاضری ہوئی, پھر وہاں رہے, پھر حدیث شریف پڑھی, پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ واپس ہوئے, حج کیا. دوسرا حج کر کے واپس آئے جب تو دلی میں ایک جگہ جو ان کی خاندانی جگہ تھی, ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جہاں پر پڑھاتے تھے, ان کا مدرسہ تھا, اپنے والد کے مدرسے میں پڑھانے لگے. اس کے قریب ہی ان کا قبرستان بھی تھا. یہ سارا علاقہ دلی میں جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ ان کے بیٹوں کی سرگرمیوں کا رہا وہ جامع مسجد دلی کے قرب و جوار میں, شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑوں کی آبا و اجداد کی جو قبریں تھیں اور جو قبرستان تھا, اب وہاں پر اوبرائے ہوٹل بنا ہوا ہے دلی میں. وہاں پر جائیں تو قبریں اب کہاں رہی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حضرات کی تو خیر محفوظ ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آ کر محلہ تھا مہندیان, اس میں پڑھانا شروع کیا. مہندیان محلے کو مہندیان اس لیے کہتے تھے کہ کسی زمانے میں وہاں پر جب مسلمانوں میں بدعات کا عروج تھا تو سنی مہندی بھرا کرتے تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کو ان کی ولایت, ان کی بزرگی, اس میں تو کچھ شبہ نہیں, لیکن جو جہلائے امت نے انہیں معبود بنا کر چھوڑا, جاہلوں نے اتنی زیادہ حضرت رحمت اللہ کی عقیدت میں غلو کیا اور اتنی زیادہ استاذین کو اہمیت دی کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو گویا کہ خدائی اختیارات دے دی. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ محبت کا یہ حال ہوا کہ کسی نے مشہور کیا سچ یا جھوٹ کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی فلاں دن شادی ہوئی تھی, تو دہلی کے مسلمان اس دن وہاں پر جاتے تھے, لمبی تقریب ہوتی تھی اور مہندی لگائی جاتی تھی ایک دوسرے کو, اور اس خوشی میں کہ حضرت کو بھی مہندی لگی تھی. حالانکہ عربوں کے یہاں مہندی کا کوئی رواج ہی نہیں تھا, کوئی بات ہی نہیں تھی, تو وہ اتنی مہندی ہوئی, اتنی مہندی بھری گئی کہ اس محلے اور جگہ کا نام ہی مہندیان پڑ گیا. مہندیان یا مہندی یا مہندیان مطلب یہ کہ جہاں پر مہندی لگائی جاتی, مہندی ابھی عورتیں لگاتی ہیں, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. اس محلے میں حضرت رحمت اللہ علیہ آئے اور وہاں پر پڑھانا شروع کیا اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی جگہ پہ. مگر اس قدر شہرت ہوئی کہ وہاں جگہ تنگ پڑ گئی. محمد شاہ بادشاہ رنگیلا جسے کہتے ہیں اور جس کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ ذرا موسم بدلا, بارش آئی اور بادل چھائے تو ساتھ ہی حکم ہوتا تھا کہ اٹھاؤ خیمے اور شراب اور چلو. تو شراب گوشت یہ سب چیزیں لے کے بادشاہ سلامت کسی پہاڑ کے دامن میں چلے جاتے تھے, خیمے لگ جاتے تھے, بارش برستی تھی, رات کو شراب کا دور چلتا تھا, کباب کھاتے تھے, یہ ساری حالتیں ہوتی تھیں. لیکن اتنی بدعملی کے باوجود اس شخص کے ایک کارنامہ ایسا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت میں اس کی شراب و کباب یہ ایک پلڑے میں ہوگا, اس کی نیکی ایک پلڑے میں ہوگی, اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا وزن زیادہ ہوگا. اسے جب پتہ چلا کہ مدینہ منورہ سے پڑھ کر ایک لڑکا آیا ہے, اس کی کل عمر 31-32 سال ہے اور اتنا پڑھاتا ہے اور مدرسے میں جگہ چھوٹی پڑ گئی, تو دلی میں جب جامع مسجد بن رہی تھی اور دلی میں جب قلعہ بن رہا تھا تو شاہجہان بادشاہ کو اس کی بڑی فکر. شاہجہان بادشاہ ان مغلوں میں سب سے اچھا عمارتیں تعمیر کرانے والا تھا, ایسی ایسی عمارتیں اس سے تعمیر کرائیں کیا کہنے, اور خاص طور پہ جے پور جو تھا, یہ جو پورب تھا, اس سارے کو اس عمارتوں سے بھر کیا. اور اس زمانے میں ایران کا شہر شیراز مشہور تھا کہ شیراز میں علم ہے اور شیراز میں علماء ہوا کرتے ہیں. تو شاہجہان بادشاہ خوشی سے کہتا تھا کہ پورب ماں شیرازت, ہمارا جو پورب ہے نا, پورب کا علاقہ, یہ سارے کا سارا ہمارا شیراز ہے, ایک سے ایک بڑا صاحب علم وہاں بیٹھا ہوا. اس شاہجہان بادشاہ کو عمارتیں بنانے کا بھی بڑا شوق تھا, یہ اسی کے شوق ہے. یہ جو محل ہے تاج محل, اور یہ ہونا بھی چاہیے. امتیں قومیں جب عروج پر جاتی ہیں اور دنیا میں اپنا سکہ بٹھانا ہوتا ہے اور دنیا میں اپنی تہذیب دینی ہوتی ہے اور خزانے میں پیسے سرپلس ہو جاتے ہیں, ضروریات زندگی سے زیادہ پیسہ خزانے میں جمع ہو جاتا ہے, تو پھر بادشاہ ایسے کرتے ہیں, بڑے بڑے محلات بناتے ہیں, مساجد بناتے ہیں, ٹاور بناتے ہیں, یہ سب کچھ یہ کسی قوم کی عظمت کے نشان ہوتے ہیں. آپ کے یہاں اسلام آباد میں یہ بنا, زیرو پوائنٹ پہ جو بنا ہے وہ مونیمنٹ جو انہوں نے پاکستان کے, اس کی مونیمنٹ ہی کہتے ہیں جی, پاکستان مونیمنٹ, وہ جو بنایا گیا ہے, اسے جو بنایا انہوں نے, تو مشرف صاحب نے یہی کہا. انہوں نے کہا کوئی باہر کا مہمان آتا ہے, سارے اسلام آباد میں لے دے کے ایک ہی دکھانے کی جگہ ہے وہ فیصل مسجد, اس کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے, تو لے کے کہاں جائے مہمان کو, اور ہم جاتے ہیں تو چار چار جگہ دکھاتے ہیں, تو کیا کیا جائے. انہوں نے یہ کیا کہ یہ بنوا دیا. اسی طرح شاہجہان بادشاہ, دولت تو خیر اللہ نے بہت دی تھی ان لوگوں کو, دولت کی کمی تھوڑی تھی ہندوستان میں. ہوا یہ کہ اس نے یہ چاہا کہ جامع مسجد دلی اور قلعہ جو بنے میری نگرانی میں بنے. اب بادشاہ ٹھہرے گا کہاں, اس کے لیے ایک محل بنایا گیا اور کلام محل اس کا نام تھا, بڑا محل. 3 سال تک شاہجہان بادشاہ وہاں ٹھہرے, دلی کی جامع مسجد تعمیر ہوئی, قلعہ تعمیر ہوا, اور جب وہ اس میں منتقل ہو گئے تو یہ محل خالی ہو گیا. یہ محل پھر آگے اس کے بیٹوں کو منتقل ہوا, پوتوں کو منتقل ہوا, ہوتے ہوتے محمد شاہ رنگیلا کے پاس جب پہنچا, جب اسے پتا چلا کہ مدینہ منورہ سے ایک لڑکا پٹ گیا ہے, اتنا زبردست علم ہے اور جگہ نہیں ہے اس کے پاس بیٹھنے کی, تو اس نے ایک لمحے میں پورے کا پورا محل حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کو دے, کئی کنال پہ وہ پھیلا ہوا ہے محل, اور عمارتیں اور بادشاہوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان خزانوں کے, ان چیزوں کے, ان دیواروں کے, ان تعمیرات کے کیا کہنے, ابھی تک اس کے آثار موجود ہیں. یہ وہی محل ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ جہاں پہ آئے اور کلام محل کہتے ہیں, یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے اولاد کی پرورش ہوئی, یہ وہی محل ہے جہاں پہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں ایک بار درس قرآن دیتے تھے, اور مومن خان مومن اور یہ سارے شعراء اور دوسرے تیسرے یہ سب کہتے ہیں کہ گلیوں کے راستے بند ہو جاتے تھے اتنی کثرت سے مخلوق سننے آتی تھی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تو یہ وہی محل ہے جہاں سید احمد شہید رحمت اللہ کے آئے اور ان کی تحریک کی نشو نماوی یہی وہ محل اور وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے اور پھر تھوڑے سے فاصلے پہ ایک مسجد تھی جو اب دلی میں بالکل زمین میں چلی گئی ہے اور اس مسجد کو مٹا دیا تھا انگریزوں نے اب بھی کھدائی کریں تو اس کے آثار نکل آئیں گے وہاں یہ وہ محل کلاں جو ہے یہ وہی محل حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے جدی جائیداد میں حصہ نہیں ملنا تھا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اس نواسے کا اتنا خیال تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اسی محل کے ایک گوشے میں ایک جگہ پر خود اپنے بچے کو اپنے نواسے کو ہبا کر دیجیے گا اور وہاں پر حضرت نے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جگہ بنا دی کہ یہاں بیٹھ کے حدیث شریف پڑھایا کرو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے جتنے بھی تھے یہ وہیں کے تھے اس محلے کلاں میں اب وہ پورا محلہ ہے گلیاں ہیں ہندوؤں کا ایک اسکول ہے بچے ہندو پڑھتے ہیں سارے اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں اور اندر گھروں کے جائیں تو اب تک اس محل میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے مدرسے کا بورڈ ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے کی محرابیں بنی ہوئی ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ مسلمانوں کی خاص طور پہ بر صغیر کی تاریخ میں اس محل کا کیا مقام حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھاتے تھے پڑھتے تھے ایک مجذوب آیا اور اس نے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کتب خانہ بہت بڑا تھا حضرت شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ کو تو 1857 لٹ گیا اور اس کو آگ لگ گئی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس مجذوب نے کہا کہ مولوی صاحب کتنے صفحے پڑھے ہیں حضرت نے فرمایا جتنی اس محل کی اینٹیں ہیں اتنا کچھ پڑا اور اس وقت اینٹ یہ نہیں ہوتی تھی وہ لکھوری اینٹ ہوتی تھی لکھوری اینٹ بہت پتلی ہوتی تھی اور جیسے ایک ہاتھ ہو آدمی کا اتنی چھوٹی سی ہوتی تھی تو لکھوری اینٹ سے ہر چیزیں بنا کرتی تھی اس نے کہا حضرت رحمۃ اللہ کے مطلب کتنے صفحات پڑھے ہیں تو حضرت فرمایا جتنی اس محل میں اینٹیں ہیں اس نے کہا دوسری بات پوچھتا ہوں کہ یہ سب کچھ پڑھ کے کیا حاصل ہوا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ رو پڑے جب وہ روئے تو وہ مزدور بھی رو پڑا اٹھ کے بھی چلا گیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی خاموش ہو گئے مطلب کہنے کا یہ تھا اس کا کہ مولوی صاحب اتنا کچھ پڑھ لکھ کے آ کر اس کے بعد اللہ کی معرفت حاصل کرنی تھی نا تو اللہ کی معرفت میں یہ کتابیں اتنا کام نہیں دیا کرتی جتنا اللہ کا ذکر اللہ کی یاد مراقبات اور یہ چیزیں کام دیتی ہیں تو سب کچھ پڑھ پڑھا کے حاصل کیا ہوا اللہ کی معرفت حاصل ہوئی یا نہیں اگر نہیں ہوئی تو یہ پڑھنا پڑھانا کچھ کام کا نہیں رہا اس پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ رو پڑے وہ جانتے تھے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے وہ بھی جانتا تھا کہ کیا میں کہہ رہا ہوں اور کیا جواب دیا جا رہا ہے اس لیے انسان اعمال کرتا ہے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اللہ کی یہ معرفت اس کو جب نصیب ہوتی ہے تو اس انسان کا حقیقی سفر شروع ہوتا ہے پھر یہ اس معرفت کے ساتھ موت کے دروازے سے گزرتا ہے موت زندگی کے اختتام کا نام نہیں زندگی کہاں ختم ہوتی موت تو جسے ہم سمجھتے ہیں وہ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پہ چلا جانا ہے ایک آدمی یہاں سے ہوائی جہاز پہ بیٹھا اور کراچی چلا گیا اب آدمی کہے کہ وہ نظروں سے دور ہو گیا نظروں سے دور ہو گیا لیکن جی رہا بالکل اسی طرح موت بھی زندگی کا اختتام تھوڑے ہی ہے اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی ہے یہ صبح زندگی صبح دوام زندگی غالب بھی ایک جگہ کہتا ہے غالب کہتا ہے کب سے پڑا ہوا ہوں جہان خراب میں کب سے پڑا ہوا ہوں جہان خراب میں شبائے ہجر کو بھی جو رکھو حساب میں شبائے ہجر کو بھی جو رکھیں حساب یعنی وہ جو اللہ تعالی سے جدائی ہوئی تھی اور مخلوق جو بنے ہم تو وہ جو زمانہ روح پر گزرا ہے वो दिन रात भी अगर हिसाब में लगाओ तो फिर कितने साल हो जाएं, फिर इस दुनिया में आए, अब फिर कब्र में जाएंगे, फिर हशर होगा, फिर जन्नत होगी, फिर जाकर कहीं अल्लाह ताला का दीदार और ज़ियारत होगी। ये इतनी लंबी जुदाई जो है इस जहाने खराब में कब से हम पड़े हुए हैं। गालिब भी कहता है, इकबाल भी कहता है कि मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम जिंदगी है ये सुबह जिंदगी, सुबह दवा में जिंदगी, हमेशा हमेशा की जो जिंदगी है उसकी सुबह मौत से होती, इसलिए मौत जिंदगी के खत्म हो जाने का नाम नहीं। जिंदगी तो फिर दर हकीकत शुरू और तेजी से होती है। अल्लाह की मार्फत का सफर से यहाँ से शुरू किया, अब वो कब्र में जाकर भी खुदा की मार्फत के सफर में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, अल्लाह की क्यामत आ जाएगी। और क्यामत में जब बारी आला की रोयत होगी और सजदे में गिरेगा तो फिर पता नहीं कितने करोड़ साल वो सजदे में गिरा रहेगा। वो अल्लाह की मार्फत है, फिर उसकी अल्लाह की मार्फत उसकी सिफात की, सिफात के बाद जाते बारी आला की, तो इंसान का ये सफर कोई खत्म होने वाला थोड़ी है। लेकिन ये सफर वो करेगा जिसका तस्किया हो चुका होगा, अपने आप को पाक ले जाएगा इस दुनिया से, और उससे पहले अगर नापाक मर गया तो फिर कब्र में से पाक करेंगे, फिर किसी वक्त उसका सफर शुरू हो जाएगा। किसी का सफर यहाँ से शुरू होना है, किसी का मौत के बाद शुरू होना है, किसी का हशर में शुरू होना है। सारे लोग इस सफर में चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो आमाल अल्लाह कहता है उसकी मैं जजा देता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी अपने अमल की बिना पर जन्नत में नहीं जाएगा। वहां आया जजाम भी मकान के अमल, अल्लाह तुम्हें जजा देता है जो अमल तुम करते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों ने अच्छे काम किए, क़यामत में कहेगा हलक आनी सुल्तानिया, हाय अफसोस मेरी दलील खत्म होगी, हाय अफसोस मेरे पास हुकूमत ना रही। और अगर वो नेक होता तो ये हुकूमत और दलाइल उसको अल्लाह के यहाँ जन्नत में भेजने में काम आते। बात यह है दोनों में बज़ाहिर जो तजाद नजर आ रहा है कि हदीस अमल की नफी करती है और कुरान अमल का इस्बात करता है, बज़ाहिर जो तजाद नजर आ रहा है उसका हल यह है कि जन्नत में पहुंचने के असबाब हैं। एक सबब यह है जन्नत में पहुंचने का कि आदमी अमल सालेह करे, और एक सबब जरा दूर का है वो ये कि फजल बारी तआला शामिल हाल। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सबब की नफी फरमा दी कि तुम में से किसी का अमल उसे जन्नत में नहीं ले जाएगा, तो दूसरे लफ्ज में यूं कहिए कि ये फरमा दिया कि सिर्फ और सिर्फ तन्हा तुम्हारा अमल तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगा जब तक के दूसरा सबब फजल बारी तआला भी शामिल ना हो। और अल्लाह ताला ने कई जन्नत को अपने फजल पे फरमा दिया, कई अमल पे फरमा दिया, फजल पे फरमा दिया ताकि लोग अल्लाह के तरफ अमल से बेरहमत ना हो जाए कि अल्लाह का फजल होना है, रहमत होनी है, नेकी करूं गुनाह करूं जन्नत तो मिलती नहीं। और जहां पे अल्लाह ने अमल की तरफ तवज्जो दिलाई, अमल की तरफ दिला दी कि अमल से बेनियाज ना हो जाना, अमल करना है, अब अमल करके उस पर इतराने लगे कि मेरे तो बड़े नेक अमाल, मैं तो हो गया जन्नती, वहां पे फजल का फरमा दिया कि नहीं नहीं अमल एक सबब है, दूसरा सबब जान का अल्लाह का फजल है, दोनों को जमा करना। गार्ड झंडी लाता रहे, कभी भी ट्रेन नहीं चलती क्योंकि ड्राइवर ही नहीं है, और ड्राइवर आके बैठ जाए लोग हजार से कहेंगे चलो, वो कहता है गार्ड झंडी देगा तो चलूंगा, उससे पहले नहीं चलना। अब गार्ड और झंडी दोनों आपस में मिल गए ना, गार्ड की झंडी और ड्राइवर दोनों आपस में मिल गए ना, एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। बहुत हजारों मिसालें हैं इसकी। बल्ब नहीं जलता इसलिए कि बिजली नहीं है, बिजली जब आई तो बल्ब नहीं जल रहा, कई मरतबा होता है कि आदमी कहता है वो ये फ्यूज हो गया इस वजह से नहीं जल रहा, तो बल्ब भी ठीक हो और बिजली भी आए, करंट दोनों चीजें जमा होंगी तो तब जाकर रोशनी होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तुम में से कोई आदमी अपने अमल की बिना पर जन्नत में नहीं जाएगा। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा की रिवायत है और वो कहती हैं कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ग़ालिबन मुस्लिम की रिवायत है, मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल और आप, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठे एक और बाकी उंगलियों से अपनी पेशानी पकड़ ली और फरमाया कि मैं भी नहीं, इल्ला यतग़म्मदनी अल्लाह बिरहमतिही, सिवाय इसके कि अल्लाह की रहमत मुझे ढांप कर जन्नत में ले जाए तो ले जाए, वरना मैं भी नहीं। یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی رحمت مجھے لے جائے جنت میں, تو یہ اس لیے کہ عاجزی اختیار فرمائی کہ اللہ کی رحمت کا میں بھی محتاج ہوں بھائی جیسے تم لوگوں, اللہ کی رحمت ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی آدمی اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا مانگنے لگے. معاذ اللہ, استغفر اللہ, اگر نبی بھی جنت میں نہیں جائے گا تو وہ دعوت کس چیز کی دیتا رہا پوری امت کو؟ نبی کی مغفرت تو یقین ہی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی بجائے ادھر رخ فرما لیا کہ نہیں, میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں. خدا کی رحمت سے کسے بے نیازی ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایوب علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش بڑھ گئی تو انہوں نے کہا رب انی مسنی الضر, اللہ میری آزمائش بڑھ گئی ہے, وانت ارحم الراحمین, اور اللہ جتنے بھی دنیا میں مہربان ہیں سب سے زیادہ رحمت کرنے والا تو. اللہ نے فرمایا اور کچھ ذریجری, اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری زمین, ٹھوکر ماری زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. اللہ نے فرمایا مغتسل, اس میں آپ نہائیے, بارد و شراب, اور ٹھنڈا پانی ہے اسے آپ پیجیے. آپ نہائیں اور پانی پیئیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے نہایا, قرآن بتاتا ہے, اور جب پانی پی رہے تھے نہا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی شفقت اب اس نے اس بندے کے حال پہ ہوئی کہ سونے کی ٹڈیاں اوپر سے برسنے لگی. ایسے ہی جیسے ہم کوئی آئے تو اس کے لیے پھول کی پتیاں نشاور کرتے ہیں, سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نہانا چھوڑ کے چادر بچھائی اور سونا جمع کرنے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اور اللہ نے کہا علم بغنائی, تو کیا اتنا کچھ آپ کو نہیں دے دیا کہ آپ کے جتنا بھی دیا اس کے مقابلے میں یہ سونا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا بلاک اللہ غنا بی عن برکتک, اللہ آپ کی برکت, آپ کی رحمت, آپ کی مہربانی سے بندہ بلا کب بے نیاز ہو سکتا ہے؟ وہ تو جتنی بھی ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پریشانی جو صاحب میں ہوئی, فرشتہ آ گیا, اس نے کہا میرے ساتھ یہ دوسرا فرشتہ پہاڑوں کا ہے. نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جبریل امین کے ساتھ ایک اور فرشتہ ہے, اور کہا گیا اللہ کے رسول یہ ایک فرشتہ ہے اور یہ آپ سے پوچھنے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ بندے ملے رہیں اور شکر کرتے رہیں, عاجزی اختیار کریں, یہ زیادہ اچھا ہے یا میں آپ کو بادشاہ بنا دوں اور آپ شکر اختیار کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی طرف دیکھا کہ آپ کیا کہتے ہیں, تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول بندگی اور عاجزی یہ صحیح ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بندہ بنا کے رکھے, عاجزی کے ساتھ زندگی گزاروں, شکر کرتا رہوں, اللہ کا بس یہ کافی ہے میرے لیے, بادشاہت نہیں. اس کی نفی فرما دی. اسی طرح یہاں نبی اگر نہ بخشا جائے گا تو پھر کون بخشا جائے گا؟ لیکن خدا کی طرف فرمایا نہیں, اللہ کی رحمت مجھے بھی تھام کے جنت میں لے جائے تو لے جائے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے جنتی ہونے کے بارے میں شبہ تھا. فقہا نے اسی لیے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے, فقہا کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. حتیٰ کے بعض فقہا اس آدمی کے کفر کے قائل ہوئے, وہ کہتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہوئے اور اللہ انہیں بخش دے, معاف کر دے, دعا ان کی مغفرت کی کر رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں معصوم نہیں جانتا. تو انہیں معصوم نہ سمجھنا, یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہے. نبوت پہ داغ لگتا ہے تو کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کا سبب تو عمل ہے, لیکن ایک باریک سبب بھی ہے اور وہ اللہ کی رحمت ہے. اس باریک سبب کی طرف اشارہ کیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیسری مثال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو میرے دوست ہو اور اصل میں علاج کرنے والا اللہ, طبیب اللہ, طبیب انسان بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ طبیب ہے بہت اچھا, یہ ڈاکٹر ہے بہت اچھا, یہ علاج کرنے والا بہت اچھا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابو رمسا رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور ابو رمسا رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے نئے نئے, اور طبیب بہت اچھے تھے. उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पे नबूवत की जो मोहर देखी तो वो समझे कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के अतर पर ये कोई गोश्त का टुकड़ा ज्यादा हो गया है तो क्यों ना मैं इसे काट दूं जराई का अमल कर लूं और जिसमें मुबारक से ये चीज हट जाए। तो उन्होंने अपनी खिदमत पेश की और कहा अल्लाह के रसूल मैं तबीब हूं और इजाजत दें तो ये इलाज कर दूं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीब तो अल्लाह है तुम तो रफीक हो, मतलब ये कि तुम मेरे दोस्त हो, असल में शिफा देने वाला अल्लाह है। ये नफी नहीं फरमाई कि डॉक्टर से शिफा नहीं होती। हर आदमी कहता है मैं डॉक्टर साहब का क्या था दवाई ली अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं दवा देते हैं ठीक हो जाता हूँ, ये कोई शिर्क और कुफ्र की बात नहीं है। लेकिन एक दर्जे में ये बात आ सकती थी कि अल्लाह से बेनियाजी हो जाए कि अल्लाह चाहे ना चाहे और डॉक्टर से शिफा मिल जाएगी माज अल्लाह तफ़रुल्लाह। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, नहीं तुम तो मेरे दोस्त हो, कहीं तुम्हें मेरे साथ शफ़क़त का मोहब्बत का ताल्लुक है, तुम इलाज करना चाहते हो ये अपनी जगह पे, लेकिन हकीकत में इलाज करने वाला अल्लाह ही है। इन तीनों जगह पे जो बिल्कुल बारीक सबब बन सकता था ना उसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा कर दिया। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इसे इल्मे नजूम के साथ ले आए हैं। वो कहते हैं कि इल्मे नजूम में दो किस्में हैं। एक किस्म शाह साहब रहमतुल्लाह ने बता दी ये वो है जो अलामतें जाहिर होती हैं तो जमीन में तगैयुरात आते हैं, यह खुदा की सुन्नत है आदत है, इसके इल्मे नजूम से कोई ताल्लुक। सूरज तलू होता है दिन हो जाता है, सूरज डूबता है रात हो जाती है, चांद का मद्द जजर समुन्दर में मौजों में तुबियानी पैदा करता है, जब चांद पूरा होता है तो समुन्दर भर जाता है, चांद जब कम होना शुरू होता है तो समुन्दर का पानी उतरना शुरू हो जाता है। इस चांद को इस समुन्दर के साथ एक ताल्लुक है, हजारों बरस से चला आता है पता रहता है। सुरैया सितारा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सितारा तुलू होता है तो खजूरों की बीमारियां दूर हो जाती हैं, मतलब है कि वो टाइम आ जाता है सुरैया सितारा जब तुलू होता है तो ये हो जाता है। सुहेल एक सितारा है, ये जब सितारा तुलू होता है तो चमड़े में खुशबू पैदा हो जाती है। अरबों का ये मजाक था, अरबों का शौक था, अरबों क्या हिसाब इस तरह किया करते थे, अरब कहते थे फलां सितारा तुलू होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, गोया अलामतें मुकर्रर थी। अब सुरैया सितारा और ये सुहेल सितारा और फलां सितारा, ये सूरज और चांद सर्दी और गर्मी हर मौसम में आते हैं, जब वो तुलू होते थे उस जमाने में उसमें खुशबू पैदा हो जाया करती थी चमड़े में और खजूर की बीमारियां दूर हो जाती थी। शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये मामला बिल्कुल अलग है और एक मामला ये है कि इंसानों के हालात पर इन सितारों के साथ क्या असर पड़ता है। ये सितारा एक बुर्ज से दूसरी बुर्ज में गया तो क्या इंसान गरीब हो जाएगा, क्या इंसान के पास माल आएगा, क्या इंसान के पास दौलत आएगी। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहना ये चाहते हैं, वो कहते हैं मैं इसकी नफी नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि ये है नहीं, लेकिन इंसानों के हालात में और सितारों में जो बारीक राबता है, फरमाते हैं ये बात लोगों को नहीं कहनी चाहिए, वो जो बारीक राबता है उसकी मैं नफी नहीं करता, लेकिन अगर तुम इस बारीक राबते को इसकी तफसीलात में चले जाओगे तो लोग अल्लाह पर भरोसा छोड़ देंगे और सितारों के हिसाब में लग जाएंगे कि सितारे कैसे होते हैं और सितारा कहां से चल रहा है, अरब मेरे साथ क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा। अल्लाह पर भरोसा और ईमान उठ जाएगा लोगों से, लोग सितारों के इल्म को हासिल करने लगेंगे। इसलिए वो फरमाते हैं कि मैं इसकी नफी नहीं करता, लेकिन मैं तीनों मिसालों के जरिए तुम्हें कहता हूँ कि बाज़ुकात सबब और नतीजे में बड़ा बारीक लाइन बारीक सा रब्त और ज़ब्त होता है। इस रब्त और ज़ब्त को लोगों के सामने बयान नहीं किया जा सकता, समझना चाहिए, वरना जब तुम इसको बयान करोगे तो लोग सितारों पर एतबार करेंगे और अल्लाह पर ईमान में कमी वाक़े हो जाएगी। फिर इसकी मिसालें उन्होंने दी हैं कि काहिन जो होते हैं जादूगर जो होते हैं इनके पास इल्म कहाँ से आता है। इंशाल्लाह आइंदा ये बात